کے لیے اور شہدائے ملت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بواسطه بلند سرور پڑھیں محمد.
وفي كل ساعة
برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم. بآواز بلند صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم، آپ سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دیں. جس مقصد کی وجہ سے اس فرش پر جمع ہوئے، ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما دیں. کل اس موضوع کو اختیار کیا گیا کہ ذکر پروردگار عالم، کہ اگر ہم خدا کو یاد کریں گے تو اللہ کی آواز آتی ہے، تو میرا ذکر کر، میں تمہارا ذکر کروں گا. تو مجھے یاد کر اے میرے بندے، میں خدا تمہیں یاد کروں گا. اور ہم نے مثال دی امام رضا کی کہ مولا فرماتے ہیں، تو ایک مرتبہ میری زیارت کو آتا ہے، میں تین مقامات پر تمہیں اپنی زیارت کرواتا ہوں. پہلا مقام جب تمہاری روح کو قبض کیا جائے گا، دوسرا مقام جب قبر کے اندھیرے میں پھنس جائے گا، تیسرا مقام جب پل صراط سے تو گزرے گا. کہ اکثر لوگ لڑکھڑا جائیں گے، لیکن مولا فرماتے ہیں میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت تک لے جاؤں گا. تو یہ مقام ہے مقام ذکر خدا، کہ امام فرماتے ہیں پہلی منظر اللہ کے ذکر کی ذکر عام ہے. جس طرح آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، دوپہر کی نماز پڑھتے ہیں، رات کی نماز پڑھتے ہیں، یہ ذکر عام ہے. دوسری منزل ذکر کثیر کی منزل ہے، کہ یعنی انسان صبح شام اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جو یہ کرتا ہے خدا اس بندے پر صلوات بھیجتا ہے. آپ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں، اور جو ان کا اور خدا کا ذکر کرتا ہے خدا ان پر صلوات بھیجتا ہے. اللہم صلی اللہ محمد. مختصر کہ تیسری منزل ہے ذکر نفسی کی، وذکر ربک فی نفسک، اپنے نفس میں، اپنی ذات میں اپنے رب کا ذکر کر. یہ منزل اولیاء کی منزل ہے، یہ منزل عرفاء کی منزل ہے، کہ انسان اتنی ریاضتیں کرتا ہے کہ ذکر نفسی کی منزل پر آ جاتا ہے. کہ یہ وہ منزل ہے کہ سر بدن سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن نوک نیزہ پر اللہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی جب جسم سے روحوں کو نکالا جائے گا، کیونکہ آپ ذکر نفسی کی منزل پر فائز ہوں گے، جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، فرمایا اب روح نہیں ہے لیکن آپ کا بدن خدا کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ذکر کے قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟
اچھا، بسم اللہ.
ذکر قبول کب ہوگا؟ کیا ہم ایک دن بیٹھ جائیں زبان سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا شروع ہو جائیں تو کیا خدا قبول کر دے گا؟ مولا فرماتے ہیں دعا کے شرائط ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دعا کے شرائط پہ عمل نہیں کرتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ وہ خود حکم دے رہا ہے اور وہ اصدق الصادقین ہے، اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. جبکہ وہ خود کہتا ہے اے میرے بندے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. پھر کیا ہے، ہم مانگتے ہیں وہ عطا نہیں کرتا، ہم اس کی دربار پہ جھکتے ہیں، مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سات دس سال گزر جاتے ہیں،
دنیا کو دے رہا ہے، بعض لوگوں کو نہیں دیتا. مولا فرماتے دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ زبان اس قابل نہیں کہ اس کی سنی جائے، دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا تم سے امتحان لے رہا ہے. کہ مولا پتہ کیسے چلے کہ یہ امتحان اللہ کا ہے یا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے؟ فرمایا اگر اس امتحان کے نتیجے میں تو اپنے رب سے دور ہو رہا ہے تو سمجھنا یہ عذاب الہی ہے. یعنی بعض لوگ ایسے، اگر خدا نے اولاد نہیں دی، خدا نے رزق کم کیا، خدا نے بیماری دی، یہ بے دین ہو جاتا ہے، یہ در اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے. فرمایا یہ عذاب الہی ہے. لیکن اگر اس مصیبت کے نتیجے میں تو خدا کے قریب ہو رہا ہے تو سمجھنا یہ عذاب نہیں ہے، اس کا امتحان ہے، کیونکہ تو قریب جا رہا ہے. فرمایا اب کیونکہ اس کا امتحان ہے، اب یہ سوچو تمہاری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. یقیناً اس زبان سے تم نے کسی کی غیبت کی ہے، یقیناً اس زبان سے کسی پہ تہمت لگائی ہے، یقیناً اس زبان سے جھوٹ بولا ہے کہ پروردگار عالم تمہاری دعا کو قبول نہیں کر رہا. یہ واقعہ میں نے آپ کو شاید سنایا ہو، ایران کے بادشاہ تھے نادر شاہ. فرمایا نادر شاہ جب فتوحات کر کے مشہد پہنچا تو لوگوں کو کہا یہ گنبد کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آٹھویں امام، امام رضا کا گنبد ہے. صلوات پڑھے مولا کی شان. تو اس نے کہا مجھے بھی احساس ہو رہا ہے اس گنبد میں عجیب ابہت ہے، عجیب حیبت ہے. کہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کہ لوگ اپنی حاجتیں مانگنے جاتے ہیں. اس نے کہا میں بھی جاتا ہوں، جا کر آزماتا ہوں. یہ امام کے پاس جاتا ہے، مولا کی زری کو تھامتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ واقعاً ولی خدا ہیں تو میری بھی ایک حاجت ہے. کہ میں جا رہا ہوں ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، آپ دعا کیجئے مجھے وہاں پہ فتح ملے، اور اگر فتح مل گئی جو جو وہاں سے مال غنیمت ملے گا میں آپ کے حرم کو ہدیہ دوں گا. فرمایا یہاں سے نکلا، ہندوستان گیا، خدا نے اسے فتح دی، واپس آیا. آج بھی امام رضا کے میوزیم میں نادر شاہ کے جتنے اہداف اور ہدائف ہیں، تمام تر تحفے جو اس نے امام رضا کو دیے تھے وہ موجود ہیں. اب اس کو یقین ہو گیا کہ اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. مانگنے کا طریقہ کیسے مانگا جائے. فرمایا اب یہ چلا عراق کی طرف، اس کو دور سے ایک اور روزہ نظر آیا. لوگوں کو کہا یہ کس کا روزہ ہے؟ کہا کہ اس علی بن الرضا کا بھی علی باپ ہے. کہا کہ جتنے بھی اہل بیت کا، دنیا اگر امام رضا کے دروازے پہ جاتی ہے تو رضا علی کے دروازے پہ جاتا ہے. اہل بیت امام علی کے دروازے پہ جاتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا اتنی شان ہے مولا علی کی؟ فرمایا ہاں بہت بڑی شان ہے. تو کیونکہ بادشاہ تھا، ساتھ میں ہر مکتب اور مذہب کے علماء ساتھ ہوتے تھے. اب ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، کیونکہ علی کی شان بہت بڑی ہے، داماد رسول ہیں، پدر حسنین ہیں، ہاں بڑی شان ہے، تو میں علی کی دربار میں کیسے جاؤں؟ معرفت کی بات ہے. کیونکہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، کہا گھوڑے پہ سوار ہو کے امام کے حرم کی طرف جاؤں یا گھوڑے سے اتر کر مولا کے حرم کی طرف جاؤں؟ تو اب یہاں پہ اختلاف ہوا. کچھ وہ تھے جو ناصبی تھے، کچھ وہ تھے جو علی کے چاہنے والے تھے، جو ناصبی تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بھی اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، علی بھی اپنے وقت کے خلیفہ تھے، تو ظاہر ہے دونوں کی شان برابر ہے، آپ بھی حاکم ہیں وہ بھی حاکم تھے، تو ایک حاکم جو حاکم دنیا سے چلا گیا اس کا احترام کیوں کرے؟ قبروں کا احترام کیا کرنا؟ تو آپ ایسے گھوڑے پہ جائیے. لیکن ایک مرتبہ جو علی کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا اس کی دربار میں ملائک بھی جھک کر آتے ہیں. اللہم صل علی محمد. فرمایا صرف علی یہاں مدفون نہیں ہے، یہاں انبیاء مدفون ہیں. بلکہ یہ کہوں کہ مولا علی کے اطراف میں 70 نبی مدفون ہیں. یعنی تصور کیجئے علی چاند کی طرح ہیں, وہ ستاروں کی طرح ہیں. تو کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ گھوڑے سے اتر کر جائیں. اب کہا کہ امت میں اختلاف ہو گیا, کا فیصلہ کون کرے؟ تو وقت کے بادشاہ نے کہا قرآن کو سب مانتے ہو؟ ہاں بھائی ہم بھی مانتے ہیں. شیعوں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں. کہا پھر فیصلہ بھی قرآن پہ رکھتے ہیں. کہ فیصلہ قرآن کرے گا. کیا مطلب؟ کہا کہ کسی ایک عالم کو چنو, وہ استخارہ نکالے, جو استخارہ میں آیا میں اس پہ عمل کروں گا. کہا ایک عالم نے کہا, سب نے ایک پہ اتفاق کیا, قرآن دیا گیا. اس نے قرآن کھولا, جو پہلی آیت نکلی وہ یہ آیت تھی کہ اے موسیٰ انکا فی الواد المقدس طوا, اے موسیٰ تو وادی مقدس طوا میں داخل ہو چکا ہے, فاخلع نعلیک, اپنی جوتیاں اتار کے جا. اس نے کہا اب فیصلہ تو آ گیا, اب صرف پیدل نہیں اتروں گا, جوتیاں بھی اتار کے جاؤں گا. اس نے کہا جب خدا نے علی کے احترام کے لیے اتنا مجھے حکم دے دیا, تو ایک مرتبہ مولا کی زری کی طرف, روزے کی طرف مخاطب ہوا. کہنے لگا یا علی میں نے بڑے گناہ کیے, میں بڑا گناہ گار ہوں, اور قرآن یہ کہتا ہے جس نے گناہ کیے ہیں وہ حیوان سے بدتر ہے. تو نادر شاہ نے اس زمانے میں یہ کام کیا. بعض لوگ اس کی سنت سمجھیں یا اس کی عادت سمجھیں, اس کو فالو کرتے ہوئے آج تک بعض اعراب یہ کام کرتے ہیں. نادر شاہ زمین پر حیوان کی طرح بیٹھ گیا, جس طرح کتا بیٹھتا ہے, گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل بیٹھ گیا. لیکن اس کی نیت کچھ اور تھی. آج کے جو لوگ کرتے ہیں وہ نیت کیا ہے اللہ جانے. ہاتھ اس نے رکھ دیے اور ایک حیوان کی طرح گھٹنوں پر اور ہاتھوں پر چل چل کے مولا علی کے روزے پر گیا, یہ کہہ کر کہ یا علی میں نے گناہ کیے ہیں, میں حیوان ہوں, آپ کی دربار میں آ رہا ہوں, اور میری دعا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کی ذریعے کو چھو لوں مجھے انسان بنا کر واپس لوٹائیں.
علی کا طرز زندگی, پوری آواز سے جواب دے, علی کا طرز زندگی ہے ہماری طرز سے گا,
کربلا کربلا
حق کا سیدھا راستہ,
کربلا کربلا
حسینیوں کی زندگی,
عقیدہ ہو جہاد ہے,
شہید کربلا قلم
نجات ہے حیات ہے,
ہماری یہ جوانیاں
حسین کی قربانیاں,
ہماری یہ جوانیاں
حسین کی قربانیاں,
نعرہ
یا علی میں حیوان بن کے آیا تھا, یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے انسان بنا کے لوٹائیے گا. اب فرمایا جب علی کی دربار سے لوٹا تو اس نے دیکھا ایک مولا کا صحن ہے, وہاں پہ مختلف لوگ بیٹھے ہیں. تو سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ علی کی دربار سے حاجت مانگنے آئے. کہا کہ بلایا جائے ان کو. ایک کو بلایا گیا, کہا آپ کیا مانگنے آئے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ قبلہ میری آنکھیں نہیں ہیں.
آنکھیں نہیں ہیں؟
ہاں. کہا کتنی دیر ہو گئی بیٹھے ہو؟ کہا کہ 2 مہینے ہو گئے. کہا آنکھیں ملیں؟ کہا نہیں ملیں. بڑا غصہ آیا ان کو. دوسرے کو بلایا, تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری کمر میں درد ہے, قولنج ہے, لہٰذا علاج کروانے آیا ہوں, میری کمر کا درد ختم ہو جائے. کہا کتنی دیر ہو گئی؟ کسی نے کہا 4 مہینے ہو گئے. کسی کے گھٹنے میں تکلیف, کسی میں کیا تکلیف, کوئی 2 مہینے سے, کوئی 4 مہینے سے, کوئی 6 مہینے سے. اب نادر شاہ کو غصہ آیا. اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ مولا کے حرم کے سارے دروازے بند کیے جائیں, ان میں سے کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. کہا میں صبح کی نماز کے بعد آؤں گا, اور اگر تم میں سے کوئی ٹھیک نہیں ہوا, اگر ٹھیک ہوا تو حرم سے باہر جانے دوں گا, اگر ٹھیک نہیں ہوا تو اسے میری تلوار ٹھیک کر دے گی. یہ مولا فرماتے ہیں جب خدا سے مانگو تو ایسے مانگو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے. مولا فرماتے ہیں فقیر جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر اسے یہ پتا ہو گھر میں کوئی نہیں تو نہیں کھٹکھٹائے گا، لیکن اگر اسے یقین ہو گھر میں کوئی ہے اتنا کھٹکھٹاتا ہے جب تک وہ باہر نکل نہیں آتا۔ فرمایا جب تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کس نیت سے؟ کھٹکا کے چلا جاتا ہے، جب تک مل نہ جائے، جب تک خدا دروازہ کھول نہ لے تب تک اس کے دروازے سے پلٹ کے نہیں جانا۔ جب تک جواب نہ ملے اس کے دروازے سے پلٹ کے نہ جانا۔ اس نے کہا کہ اگر واپس آیا تم میں سے کوئی شفا پا گیا تو باہر جائے گا، نہیں ملی تمہیں مار دوں گا۔ دو مہینہ لوگ اپنا ٹائم بھی ضائع کیا ہے اور مولا علی کا بھی ٹائم تم لوگوں نے ضائع کیا، چار مہینے سے بیٹھے ہوئے ہو، نہ کام پہ جا رہے ہو نہ کسی چیز پہ۔ فرمائیے باہر چلا گیا، اب جب ان کی موت آ پڑی، اب ایسے مانگ رہے تھے دو مہینے میں کبھی نہیں مانگا تھا، رو رو کہ مولا یہ جابر ہے، یہ ظالم ہے، یہ ہم پہ تلوار چلا دے گا۔ ایک مرتبہ نادر شاہ صبح کو مولا کے حرم میں داخل ہوا، جس کی آنکھیں نہیں تھی اس کو بلایا، اس کو علی نے آنکھیں عطا کر دی، جس کی کمر میں درد تھا مولا نے وہ درد دور کر دیا، جس کے پاؤں میں تکلیف تھی مولا نے تکلیف کو دور کر دیا۔ ایک مرتبہ فرمایا علی کے دینے میں کمی نہیں تھی، تمہارے مانگنے میں کمی تھی۔ اگر تمہیں مانگنا آ جائے، اگر ذکر خدا کرنا آ جائے۔ ابھی تک ہمیں یہی نہیں سکھایا گیا کہ نماز کیسے پڑھیں، کہ مولا فرماتے ہیں علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ نماز اخروٹ کی طرح ہے، چھلکا بہت سخت ہے، توڑنے میں محنت لگتی ہے، دانتوں سے بھی نہیں ٹوٹتا، بہت دانت مضبوط ہونے چاہیے، اور کبھی مت توڑیے کیونکہ یہ دانتوں کو نقصان دینا بھی گناہ ہے۔ بعض لوگ کسی چھلکے کو یا کسی چیز کو توڑنے کے لیے اپنے دانتوں پہ زور دیتے ہیں، یہ شرعاً گناہ ہے، کیونکہ ایک دانت کی قیمت بازار میں 5,000 نارمل دانت کی ہے، اور خدا نے ایک دانت مفت میں دیا ہے۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کبھی نقصان، یہ اللہ کی امانت ہے، پورا جسم اللہ کی امانت ہے۔ جو کھانے میں خیال نہیں کرتا، جو پینے میں خیال نہیں کرتا، جو اپنے جسم کا خیال نہیں کرتا، جو اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتا، یہ گویا امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ زبان بھی کیا ہے؟ امانت الہی ہے، اس زبان کا خیال کیا کرو۔ اگر تم نے زبان کو پاک بنایا، بغض و نفاق سے خالی رکھا، تو مولا فرماتے ہیں الپروردگار عالم تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اب قرآن میں خدا، اس کی تفصیل میں کل جاؤں گا کیونکہ کل شاید ٹائم مختصر ہو، آج جس موضوع پہ میں زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا اس پہ کروں گا انشاءاللہ۔ یہ صفات میں کل بتاؤں گا کہ اللہ منافقوں کی اور مومنوں کی قرآن میں پانچ صفتیں بتاتا ہے۔ آج انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے اندر یہ صفات ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر یہ صفات میرے وجود میں ہیں تو میں مومن ہوں، اگر یہ صفات میرے وجود میں نہیں تو میں منافق ہوں۔ کہ ایک صفت منافق کی یہ ہے کہ یہ امرون بالمنکر، منافق جو ہیں وہ برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بری دوستیوں سے بچاؤ، برا دوست آگ کی مانند ہے، وہ آگ کی طرح ہے، جس طرح آگ تمہیں جلا دیتی ہے برا دوست تمہارے بیٹے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آج کل کے ماڈرن سائیکولوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں، مشہور ان کا جملہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بری عادت جلدی آتی ہے لیکن دیر سے جاتی ہے، اچھی عادت دیر سے آتی ہے لیکن جلدی چلی جاتی ہے۔ یعنی آپ نمازی بننے میں آپ کو دیر تو لگے گی لیکن یہ عادت دیر سے بھی جائے گی، لیکن بری عادت جلدی اپنا لیتے ہیں اس کا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اچھے کام کرنے میں زحمت تو لگتی ہے لیکن وہ پائیدار ہوتے ہیں، وہ انسان کے وجود میں۔ برا دوست جلدی آپ کو کیپچر کر لیتا ہے، آپ 5 منٹ اس کی محفل میں بیٹھیں گے وہ آپ کو گمراہ کر دے گا، بری محفل بری مجلس میں 5 منٹ بیٹھیں گے وہ آپ کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو منافقوں کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ آپ کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ آپ کو اچھائی کے راستے سے روکتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں، مجلس حسین سے روکتے ہیں، سچائی سے روکتے ہیں، گناہ کرنے پہ آپ کو مجبور کرتے ہیں، یعنی اچھائیوں سے روکنا۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، یہ دو صفت دیکھیے کہ یہ دوست مجھے کس چیز کی دعوت دیتا ہے، کیا یہ سگریٹ کی طرف بلا رہا ہے، کیا یہ کسی محفل کی طرف بلا رہا ہے، یا کسی گندی پکچرز کے دیکھنے کے لیے مجھے لے جا رہا ہے، کس راستے پہ مجھے چلا رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو اچھے راستے کی دعوت دے رہا ہے تو یہ مومن ہے۔ اگر یعنی ینہون عن المعروف، یعنی معروف کیا ہے، اور مولا فرماتے ہیں مومن کون ہے، اقیم الصلاۃ واتو الزکات، مومن نماز پڑھتا ہے، مومن زکات دیتا ہے، مومن سچائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور منافق کیا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ تمہیں سچائی سے روکے گا، یہ تمہیں نماز سے روکے گا، یہ تمہیں روزے سے روکے گا۔ تو اگر کسی کے وجود میں یہ صفت ہے تو یہ دیکھیں یہ صفت کہاں سے ملی، کہ آپ اچھے ذاکر اور اچھے سامع تب بن سکتے ہیں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں مجھے کرنا کیا ہے۔ جب باپ گھر میں نہیں ہوتا تو بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھائے گھر کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ امام زمانہ آج ظاہری طور پر ہمارے درمیان نہیں، تو جب امام نہیں تو ہر شیعہ کی، ممبر پر آنے والے کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں یہ ہے جو آج کے زمانے میں شبہے اشکالات آپ کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں وہ ہم نکالیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے جو شبہات آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان شبہات کا سوال علماء سے کریں۔ یہ شبہ کتنا خطرناک ہے، یہ فتنہ ہے۔ فرمایا مثال کے طور پہ کوئی بھی شبہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں اگر اس شبہے کا جواب آپ نے جلدی ڈھونڈا نہیں تو وہ آپ کے عقیدے میں بدل جائے گا۔ جب آپ کا عقیدہ بن گیا آپ کا ایمان، آج کتنے نوجوان مکتب تشیع میں غلط عقائد کی طرف چلے گئے، کیونکہ جب ذہن میں شبہ پیدا ہوا اور پیدا کرنے والوں نے پیدا کیا، انہوں نے جواب کی تلاش نہیں کی۔ جب آپ جواب کی تلاش میں نہیں جائیں گے کوئی نصیری بن جائے گا، جب آپ جواب کی تلاش میں نہیں جائیں گے کوئی علماء کا مخالف بن جائے گا، جب آپ جواب کی تلاش میں نہیں جائیں گے آپ غلط ولایت کی طرف گھسیٹتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو جیسے شبہ آتا ہے اس شبہ کو اپنے ذہن میں بلڈ کرنے سے پہلے، دیکھیے امام خمینی بھی ہند و پاک کی ایک چیز میں بڑی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے ہندوستانی اور پاکستانیوں نے مناظرے پہ بڑی محنت کی ہے، ایرانی قوم عراقی قوم نے مناظرے پہ اتنی محنت نہیں کی۔ ہم نے کیوں کی، کہ ہمارا مقابلہ 24 گھنٹہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، تو مت مخالف عقائد کے ماننے والے کے ساتھ رہتا تھا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ مناظرے میں کوئی بھی مکتب تشیع سے جیت نہیں سکتا۔ جو کتاب غدیر کے نام سے، خطبات غدیر کے نام سے لکھی گئی اتنی بڑی جلدوں پر، اس کا جواب آج تک کسی عالم اہل سنت نے نہیں دیا، کہ اشباعت ولایت مولا علی پر جو کتاب لکھی ہے کسی نے نہیں دیا۔ تو مناظرے میں ہم بہت مضبوط ہیں۔ مناظرے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ولایت مولا علی اور امامت مولا علی سے ہے۔ محور مناظرہ خلافت مولا علی اور ولایت مولا علی تھی، لیکن اسی طرح نوجوانوں کو عقائد میں بھی مناظرہ سیکھنا چاہیے، نہ صرف ہم ولایت پر اور خلافت پر مناظرہ سیکھیں۔ اور یہ برکت مجالس نہیں کہ بہت سارے لوگ جو ان پڑھ ہیں لیکن مناظرے میں بہت ماہر ہیں۔ ایک بوڑھا شخص ہمارے استاد فرماتے ہیں، وہ ایک حافظ قرآن کو لے آیا، کہا مولانا میں نے اس حافظ قرآن کو شیعہ بنا لیا۔ بیچارہ ان پڑھ تھا، قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں آتی تھیں، لیکن مجلسوں میں جا کر آیتوں کو سن سن کر اسے یاد ہو گئی تھی، اور اس بات خلافت علی کو وہ زبانی اسے یاد تھا۔ لہذا اس نے اس کو کیا کر دیا، شیعہ بنا دیا۔ تو مناظرے میں یہ قوم بہت ماہر ہے، لیکن وہ مناظرہ جس میں بد اخلاقی ہو، وہ مناظرہ جس میں بدتمیزی ہو، وہ مناظرہ جس میں گالم گلوچ ہو، اس سے ہم لوگوں کو قریب نہیں لاتے، بلکہ کیا کر دیتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ اس کی واضح مثال ہے، ہمارے ایک سندھ کے عالم دین دوست بھی ہیں ہمارے، قبلہ مجاہد صاحب، وہ کشمیر گئے تبلیغ کرنے، اور سندھ میں سادات کا احترام بہت زیادہ ہے، لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو دو مولانا گئے، ایک ہمارے مولانا زوار صاحب تبھی ناروے میں ہوتے ہیں، ایک یہ مولانا تھے کشمیر گئے، اور کشمیر میں سیکنڈ میجورٹی کی جو آبادی ہے، تھرڈ میجورٹی والی آبادی سادات کی آبادی ہے، وہ سادات بہت زیادہ ہیں، اور پہلے شیعہ تھے لیکن تقیے میں آ کر یہ اہل سنت کے مذہب میں آ گئے۔ تو یہ دونوں تبلیغ کرنے گئے، حالانکہ وہ جو مولانا زوار صاحب تھے ان کی خطابت اچھی تھی، یہ جو مولانا مجاہد تھے یہ سوشلی بہت اچھے تھے، ملنا جلنا ان کا بہت اچھا تھا۔ یہ اخلاق کا بتا رہا ہوں، جب آپ کے اندر اخلاق ہوگا آپ لوگوں کے مذہب کو تبدیل کر سکتے ہیں، اخلاق کے ذریعے، احترام کے ذریعے۔ تو یہ کیونکہ سندھ کے تھے تو بچپن سے ان کو عادت تھی سادات کا احترام کرنا، اب مجلس کے بعد جب وہ اہل سنت ان سے ملنے آتے تھے یہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے، ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے تھے، بھائی آپ سادات ہو، تو وہ پریشان ہو گئے، یہ کون سا عجوبہ مولوی ہے، سارے مولوی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ چومو، یہ پہلا مولوی ہے جو ہمارے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ رہا ہے، ہمارے پاؤں پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا مولوی ہے، یہ تو بڑا احترام کرتا ہے۔ تو 99% وہاں کے جتنے اہل سنت سادات تھے وہ سب ان کی مجلس میں آتے تھے، سب آ کر مجلسیں سنتے، پورا رمضان انہوں نے وہاں تبلیغ کی، پر میں تبلیغ کرنے کے بعد ان سب کو جمع کیا۔ اب باتیں بھی کر، سوشلی بہت ماہر تھے یہ، تو ان کو کہا کہ آپ سید ہیں، سب نے کہا ماشاء اللہ ہم سید ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے امام کون ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے امام امام ابو حنیفہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ امام حنیفہ کس کے شاگرد تھے، کہاں قبلہ، ہم سب کو پتا ہے وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، مشہور ہے اہل سنت بھی مانتے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر دو سال نہ ہوتے تو امام حنیفہ فرماتے میں ہلاک ہو جاتا، ان دو سال میں مجھے اتنا کچھ ملا کہ میری پوری زندگی سنور گئی۔ تو انہوں نے سر کو جھکا لیا، قبلہ آپ نے سر کو کیوں جھکایا، کہ مجھے تعجب ہوتا ہے آپ نے اپنے دادا کو بھی چھوڑا، آپ نے استاد کو بھی چھوڑا اور آپ نے شاگرد کو پکڑ لیا، یعنی آپ کے دادا امام جعفر اس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، استاد کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، یعنی نہ ان کی امامت کو مانا، نہ دادا کو مانا، نہ ان کی فقہ کو مانا، نہ ان کی استادی کو مانا، آپ شاگرد کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بات تو سچ ہے، ہم نے دادا کو بھی چھوڑ دیا، اس کی امامت کو بھی چھوڑ دیا، اس کی فقہ کو بھی چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا بھائی میں اپنے دادا کی فقہ پہ آنا چاہتا ہوں، پورے کا پورا گاؤں کیا ہو گیا، شیعہ ہو گیا، صرف محبت کے وجہ سے۔ اگر محبت ممبر سے پھیلائی جائے تو ہم ایزلی لوگوں کو اپنی طرف لا سکتے ہیں۔ اب مختلف فتنے مکتب اہل بیت میں لائے جا رہے ہیں، اگر ان فتنوں کا جواب ہم ممبر سے نہیں دیں گے تو ہم کہاں سے دیں گے، اور اگر فتنے کی تلاش میں مخصوصاً یہ نوجوان نہیں جائیں گے تو یہ فتنہ ان کے ذہنوں میں گھر کر جائے گا، اور جب گھر کر لے گا پھر اس فتنے کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ ایک مشہور فتنہ، پہلے تو نصیریت کا فتنہ تھا، علماء نے بڑا اچھا جواب دیا، لیکن ابھی آپ دیکھیں اخباریت کا فتنہ شیعوں کے اندر آیا، اور وہابیت کا فتنہ اہل سنت کے اندر آیا، اور جب جب علماء نے جواب نہ دیا یہ فتنہ اپنی جگہ بناتا گیا۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اخباریت کی جڑ کہاں سے ہے، اخباریت بنی تو کیسے بنی۔ یورپ میں پہلے سب لوگ آپ کو پتا ہے مذہبی تھے، کبھی آپ نے سنا کہ یہ یورپ والے لوگ بے دین کیوں بنے، ان کی بہت تاریخ ہے۔ یورپ میں مذہبی لوگوں کی جنگ تھی سائنسدانوں کے ساتھ، کئی سائنسدانوں کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کی بائبل جو تھی وہ تحریف شدہ تھی، بائبل اصلی نہیں رہی۔ یورپ میں جتنے فرقے ہیں مسیحیوں کے اندر، ان کو بائبل کے اندر 14 چیپٹر یعنی 14 سورتوں میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ انجیل کا حصہ ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ انجیل کا حصہ نہیں ہے، تو اتنی ان کی بائبل تحریف شدہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکھی ہے۔ اب ظاہر ہے جو بائبل تحریف شدہ ہوگی یقیناً اس میں کیا ہوں گے، علمی باتیں نہیں ہوں گی، اور وہ سائنس سے ٹکراتی ہوں گی۔ جب سائنس سے ٹکرانے لگی تو مولویوں کی حکومت تھی، مولویوں نے فتویٰ دیا، سائنسدانوں کو لٹکایا گیا، ان کو پھانسیوں پہ چڑھاتا گیا، لیکن جیسے زمانہ گزرتا گیا سائنسدان جیت گئے، مذہبی لوگ ہار گئے۔ یعنی یہ مذہبی جو یورپ کے مذہبی طبقہ تھا وہ کہتا تھا دین میں عقل کی گنجائش نہیں، جب یہ پھنس گئے انہوں نے کہا بھائی زمین تو گول گھومتی، آپ کہتے نہیں گھومتی، یہ اتنے سیارے ہیں، یہ تمام تر سلسلے سائنسی ہیں، آپ اس کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا جب وہ ہار گئے تو تمام تر لوگ اکثریت لوگوں نے مذہب کو چھوڑ دیا. پھر انہوں نے ایک بیچ کا راستہ نکالا, انہوں نے کہا کہ مذہب کا عقل سے کوئی تعلق نہیں, بائبل میں جو کچھ آیا ہے اسے ہم سمجھ نہیں سکتے, اس کا موازنہ عقل سے نہ کرنا. تو جو سادہ لوگ تھے وہ مذہبی رہے, جو عقل مند لوگ تھے وہ لا دین بن گئے, بے مذہب بن گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک طاقت ہے بنام قرآن, اور قرآن کا سائنس سے کوئی تصادم نہیں ہے.
کوئی تصادم نہیں
کہ میں نے اشرے میں کہا کہ خدا کہتا اے میرے بندے میں نے تجھے تین پردوں کے اندر بنایا, پھر الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں نہیں تھیں. جب آج پتا چلا واقعی بچہ تین پردوں کے اندر ہوتا ہے, وہ خدا جو بتاتا ہے پہلے تو نطفہ تھا, پھر علقہ تھا, پھر مضغہ تھا, پھر چار مہینے کے بعد میں نے تمہارے اندر روح پھونکی. اس زمانے میں کس کو کیا پتا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے, لیکن آج جب انہوں نے دیکھا بچہ کیسے بنتا ہے تو سائنسدانوں نے کہا یہ ہمارے کشف کرنے سے پہلے محمد کی کتاب میں محمد نے پہلے بتا دیا تھا. ایک ہزار چار سو سال پہلے قرآن نے بتایا کہ بچہ کیسے بنتا ہے, سورج کیسے نکلتا ہے, زمین کیسے بنی. یہ دوہوں کا مثال خدا کہتا ہے ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے بے مانند میخ کیل کی طرح بنایا, اور فرمایا جب ہم نے پہاڑوں کو دیکھا واقعا جتنا پہاڑ زمین سے باہر ہے اس کا دگنا زمین کے اندر ہے. یہ پہاڑ کی وجہ سے زمین میں سبات آتا ہے, اور خدا کہتا ہے جہنم میں ہم جہنمیوں کو عذاب کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے ہم ان کی کھالوں کو جلاتے ہیں دوبارہ انہیں نئی کھالے دیتے ہیں, پھر جلاتے ہیں پھر ان کی نئی کھالے بناتے ہیں. ایک ڈاکٹر سے پوچھا گیا, ڈاکٹر نے جب اسٹڈی کیا کہیوں میں پریشان ہو گیا کہ خدا نے یہ کیوں کہا ہم ان کی دوبارہ کھالے بناتے ہیں, یہ کیوں نہیں کہا کہ گوشت بناتے ہیں ہڈیاں بناتے ہیں, یعنی جہنمی کے کھالے بنے گی. فرمایا جب انسان کو جو سینسٹیو یعنی جہاں پر تکلیف ہوتی ہے وہ کھال ہے. دیکھیے آپ کو جب ڈاکٹر سوئی لگاتا ہے سوئی جاتے وقت تکلیف ہوتی ہے, اندر جتنی جاتی رہے تکلیف نہیں ہوتی. تو تکلیف کا احساس کہاں ہوتا ہے, جو سینسٹیوٹی ہے وہ کہاں پر ہے, اسکن پر ہے, کھال پر ہے. تو خدا کہتا ہے گوشت کو جلانے کا فائدہ کیا, جہاں تکلیف ہے میں اسے جلاتا ہوں. کھال جب جل گئی پھر گوشت جلے گا, تکلیف تو ہوگی نہیں, میں دوبارہ نہیں کھال دیتا ہوں. تو قرآن اور سائنس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں, تو انہوں نے کہا اگر یہ قرآن یورپ میں آ گیا تو سارے انگریز مسلمان بن جائیں گے, کہیں گے یہ کتاب سچی کتاب ہے. تو انہوں نے مسلمانوں میں فرقے بنائے, وہی فرقے جو مسیحیت میں تھے کہ بھائی دین کا, قرآن کا, عقیدے کا, حدیث کا تعلق عقل سے نہیں ہے. بہائیت کو بنایا, اخباریت کو بنایا, اہل سنت میں اہل حدیث کو بنایا, حنبلیوں. اہل حدیث کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے, پوچھیے ان کے علماء سے, وہ کہتے ہیں حدیث کا تعلق عقل سے نہیں ہے. مثال کے طور پہ بعض احادیث آ گئیں کہ الیاذ باللہ, اب حدیثیں ہیں کیا کریں کہ جناب آدم کا قد مثال 100 میٹر تھا, وہ جناب ہوا کا قد جو تھا وہ تقریباً 20 میٹر تھا, یعنی بی بی ہوا جناب آدم کے گھٹنوں پر آتی تھی. یہ حدیثیں آئی ہیں, نقل ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی حدیث ہے, ہم کہتے ہیں عقل نہیں مانتی, یہ خدا کی عدالت کے خلاف ہے. ایک بندے کو چھوٹا بنائے, ایک کو اتنا بڑا بنائے. تو کہتے حدیثیں آئی ہیں, ہم اس پہ عقل کا حکم نہیں لیں گے. یہ اہل حدیث. شیعوں کے اندر اخباریت کو بنایا, ہمارے جو اخباری حضرات ہیں وہ کہتے جو حدیث معصوم سے آ گئی, جو چیز معصوم سے نقل ہو گئی, ہمیں عقل کا استفادہ نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا جب یہی حال ہوگا ان کے اندر, جب عقل کو نکال دیا جائے گا, پھر اس مذہب کا تعلق وہی ہوگا کہ جب تک اسلام میں وہابیت نہیں تھی لوگ مسلمان بن رہے تھے, لیکن جب سے اسلام میں وہابیت کا وجود آیا آپ دیکھ رہے ہیں پوری کائنات اسلام سے کتنی نفرت کرتی ہے. ان کے تمام تر فتوی, ان کے تمام تر باتیں عقل و عقلانیت کے خلاف ہیں. اب اس شبہ کا جواب کون دے گا کہ دونوں فرقوں میں اخباریت بھی الیاذ باللہ تحریف قرآن کے قائل ہے. کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات وہم راکعون, پھر اس کی تفسیر میں آتی ہے مولا امام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ زکات دینے والے کون تھے, مولا علی تھے. تو یہ کہتے ہیں قرآن میں علی کا نام تھا لیکن بعد میں قرآن تحریف ہوا اور علی کا نام نکال دیا گیا, اور اس کی وجہ سے شیعیت پر کتنے کفر کے فتوے لگے. اگر اس شبہ کا جواب نہیں دے گا, یعنی ایک تفسیری روایت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ وہ معصوم امام، وہ امام حسین، وہ اہل بیت علیہم السلام جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا، اپنے جسموں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، کیا وہ تحریف قرآن کے خلاف کبھی بھی ایک بات نہ کرتے؟ کسی معصوم سے نقل نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ بھائی قرآن میں لیاذ باللہ تحریف ہوئی ہے، ہر معصوم نے دفاع کیا۔ دوسری دلیل کہ نبی خدا کہتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ایک میری کتاب ہے، ایک میری اہل بیت ہے، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملیں گے۔ تو یہ دلیل ہے کہ قرآن بھی کامل ہے، اہل بیت بھی کامل ہے۔ وعجل فرجہم، دوسری دلیل قرآن کی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم حفاظت کرتے ہیں، اور ایسی ہی روایات اہل حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے مذہب سے عقل کو کیا کیا، خارج کر دیا، اور کہتے ہیں قرآن کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، قرآن کو بس اہل بیت سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج ایک روایت سنیے میرے آقا امام حسین کی، مولا فرماتے ہیں قرآن کے چار فیز ہیں۔ پہلا، قرآن میں عبارت ہے، فرمایا عبارت قرآن کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کیا اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے؟ قرآن کہتا لا تقرب الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، کیا آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ قرآن کہتا لا تقرب الفاحشہ، کبھی فواحش کے قریب نہ جاؤ، کیا آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ قرآن کہتا ہے سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، کیا آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ قرآن کہتا ہے یتیم کا حق اسے واپس دو، کیا آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ عبارت قرآن سب کے لیے ہے، اسے سب سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں قرآن میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے قرآن کے لطائف۔ فرمایا یہ جو قرآن کے لطائف ہیں اسے کون سمجھتا ہے؟ عوام نہیں سمجھتی، اسے عرفا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک ہی آیت ہے جس میں عبارت بھی ہے لیکن اس میں دوسرا مقصد بھی ہے، جیسے لطائف ہیں۔ لطائف میں جیسے آغا نخدکی کے واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ لطائف قرآن ہے، جو انسان ریاضتیں کرتا ہے، اپنے روح اور جسم کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ قرآن کے لطائف کو سمجھ سکتا ہے۔ آغا نخدکی ایک مدرسے میں گئے، ایک طالب علم بڑے عرصے سے بیمار تھا، کہ قبلہ یہ بہت بیمار ہے، کیونکہ یہ لطائف قرآنیوں کو جانتے تھے، انہوں نے بڑی محنتیں اور بڑی ریاضتیں کی تھی۔ انہوں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، پانی پر پھونکا، اس نوجوان کو پلایا، نوجوان نے پانی پیا، اسے شفا مل گئی، اور آغا نخدکی نے کہا اس قرآن کی لطائف قرآنی کی وجہ سے اب تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ یہ لطائف قرآن جسے صرف عرفا سمجھتے ہیں، پہلے عبارت، پھر لطائف، تیسری چیز ہے اشارہ۔ مولا فرماتے ہیں تیسری چیز قرآن میں اشارہ ہے، اشارے کو صرف علماء سمجھتے ہیں، عبارت کو عوام، لطائف کو عرفا، اور اشاروں کو کون سمجھتے ہیں؟ علماء سمجھتے ہیں، جنہوں نے عربی کو اسٹڈی کیا، جنہوں نے روایات کو پڑھا۔ اب کہیں کہیں پر خدا اشارہ دیتا ہے، اسے صرف علماء سمجھتے ہیں۔ آخری چیز مولا فرماتے ہیں والحقائق، قرآن کی حقیقتیں، اور ان کو انبیاء، اولیاء اور امام سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کی اللہم صلی اللہ محمد، ان کو صرف اہل بیت اور انبیاء سمجھ سکتے ہیں حقائق قرآنی۔ جیسے الف لام میم کا مطلب کیا ہے، ہا میم کا مطلب کیا ہے، قاف کا مطلب کیا ہے، یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اہل بیت۔ تو قرآن کے چار فیزز ہیں، یہ نہیں کہ انسان کبھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، عبارت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اشاروں کو علماء سمجھتے ہیں، لطائف کو عرفا سمجھتے ہیں، اور حقائق کو انبیاء اور اہل بیت سمجھتے ہیں۔ تو مذہب میں عقل کی گنجائش ہے، اور جہاں پہ عقل ختم ہو جاتا ہے وہاں پر لوگ الگ الگ عقائد میں، جیسے سجدے کرنے والوں کا شیعوں میں ایک مذہب بن گیا، اخباریت کا ایک مذہب بن گیا، بہائیت کا ایک مذہب بن گیا، ایران میں ایک مذہب بن گیا، یہاں پر احمدیوں کا ایک مذہب بن گیا، یہ تمام تر مذہب تھے۔ یہ ہیمفرے کی بک پڑھی، 80s میں چھپی تھی، اس میں اس نے لکھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے درمیان کیسے غیر عقلانی مذاہب بنائے۔ یعنی آپ ایک وہابی کو بٹھا دیجئے، اہل حدیث کو بٹھا دیجئے، اگر کوئی حدیث ہو جس کی مطابقت عقل سے نہ ہو تو آپ کی کوئی بات ماننے کے تیار نہیں ہوں گے، آپ جتنی بھی دلیلیں دیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے حدیث میں آ گیا، ہمیں سم بکمن عمیون کہہ کے اسے مان لینا ہے۔ لیکن مذہب اہل بیت میں کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ آئے میرے ماننے والو آتو برہانکم, اللہ کہتا ہے جب بھی بات کرو برہان سے بات کرو, دلیل سے بات کرو, عقل و عقلانیت سے بات کرو. جس کے پاس برہان نہیں ہے مولا فرماتے ہیں اس کا مذہب کھوکھلا مذہب ہے, اس کا عقیدہ کھوکھلا عقیدہ ہے. اب یہ بنیاد اس سے بنی. یورپ میں جب انہوں نے مذہب کو شکست دی, کہا اسلام یہاں پر نہ آئے تو مسلمانوں میں غیر عقلانی مذہب کو منائے. آج بھی بہت سارے تشیعوں میں ایسے علماء ہیں جو فلسفے کے مخالف ہیں, لیکن امام خمینی نے فلسفے کو رائج کیا. فرمایا ہمارا مذہب عقل کا مذہب ہے, ہمارا مذہب دلیل کا مذہب ہے. نوجوانوں کو سکھایا جائے اپنے عقائد کا دفاع کریں, اور یہ کب کریں گے؟ جب ہم علم حاصل کریں گے. جب تک اپنے شبہوں کا جواب علمی طور سے, جب تک آپ کتاب کے قریب نہیں جائیں گے, اپنے عقائد کے قریب نہیں جائیں گے, جب تک اپنی کتابوں کو اسٹڈی نہیں کریں گے, تب تک آپ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے. کہ قرآن کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ, کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے, واجب ہے ہر مسلم پر اور ہر مسلمہ پر. آخری جواب مختصر کروں, کل میں اس کی تفسیر میں جاؤں گا. دوسری دلیل جو اخباری دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیے اخباریت کے مقابلے میں ہے اصولیین, اصول فقہ کے ماننے والے. یہ اصول فقہ کیا ہے؟ اصول فقہ کی ابتدا اہل سنت میں ہوئی, شیعوں کے اندر نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول خدا کے بعد فوراً کسے امام مانا؟ مولا علی کو امام مانا. انہوں نے کسی مولا علی کی امامت کا اقرار نہیں کیا, لہذا اب نبی کے بعد یہ مسئلے کس سے پوچھتے؟ تو انہوں نے ایک علم وضع کیا, ایک اصول وضع کیے جس کے ذریعے سے حدیث کو سمجھا جائے. پھر کافی فاصلے کے بعد اس علم کو مضبوط کیا امام حنیفہ نے, امام بریلوی نے, شافعی نے, جتنے دوسرے امام ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ڈائریکٹ یا ان کا ڈائریکٹ, چاروں امام شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے, چاروں امام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انہوں نے ان اصول کو وضع کیا. ہمیں اصول کی وضع کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن تھا کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. جب بارہویں امام غیبت کبریٰ میں گئے تو ہمارے علماء کو اصول کے وضع کرنے کی ضرورت پڑی, کیونکہ ظاہر امام چلے گئے, علامہ حلی نے, شیخ مرتضیٰ نے اور شیخ مفید نے, ان تین علماء نے ہمارے اصول دین کا وضع کیا. شیخ مرتضیٰ وہ جسے جناب زہرا اپنا بیٹا کہتی ہیں, جسے بی بی. شیخ رضی وہ جس نے نہج البلاغہ لکھی, دونوں بھائی ہیں شیخ مرتضیٰ شیخ رضی, شیخ رضی نے نہج البلاغہ لکھی. شیخ مرتضیٰ وہ کہ شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک بی بی آتی ہیں سبز اپنا کالی کالی چادر میں, پورے حجاب میں بی بی آتی ہیں اور بی بی کے ہاتھ میں دو بچے ہیں, مجھے کہتی ہیں شیخ میرے بچوں کو پڑھا. تو کہتا میں نے خواب میں دیکھا, میں سمجھ گیا یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں, ہاتھ میں دو بچی ہیں, کہتی ہیں شیخ میرے بچوں کو پڑھا. ایک مرتبہ نیند سے اٹھا اور شیخ کہتے میں نے اپنا کمرہ بند کر دیا, میں رونے لگا, میں کہاں حسن و حسین کہاں؟ میں نے ان کے دروازے سے علم حاصل کیا, میں انہیں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ یہ خواب کیسا ہے؟ اس کی تعبیر میں پھنس گیا, کہ یہاں تک کہ میرے مدرسے کا دروازہ کھٹکا. جب میں نے دروازہ کھولا اسی ہی شباہت میں, شکل اور صورت و لباس میں ایک خاتون کو دیکھا, ہاتھ میں دو بچے تھے. اس نے کہا شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں سید زادی ہوں, یہ میرا بچہ ہے رضی, یہ میرا بچہ ہے مرتضی, ان کو پڑھانا. شیخ فرماتے ہیں اس وقت مجھے تعبیر کا پتہ چلا کہ بی بی ان بچوں کو, کیونکہ سید تو تھے, بی بی ان بچوں کو اپنے بیٹے سمجھ کہ مجھے دے کر گئی ہے, شیخ تجھے پڑھانا ہے. یہ دونوں بڑے ہوئے, ایک نے نہج البلاغہ لکھی جو قرآن کے بعد مکتب تشیع میں سب سے بڑی کتاب, اور دوسرے نے مکتب تشیع کے اصول دین کی بنیاد رکھی. انہوں نے بڑی مدد کی, علامہ حلی, شیخ مفید اور شیخ مرتضیٰ, انہوں نے اصول دین کی ترتیب دی کہ اگر ہمارے اوپر کوئی فقہی مسئلہ آتا ہے ہم اس کا جواب کیسے دیں گے. مد مقابل میں اخباریت کہتے ہیں بھائی اصول دین کی بنیاد تو اہل سنت نے رکھی دی, لہذا آپ بھی اہل سنت کے طریقے پہ چل پڑے, جو طریقہ عقلانی طریقہ ہے ہم اسے مانتے ہیں, اور ہمارے طرق اور ضوابط الگ ہیں, ان کے طرق اور ضوابط الگ ہیں. وہ احادیث اصحاب سے لیتے ہیں, ابو ہریرہ سے لیتے ہیں, مختلف اشخاص سے لیتے ہیں, لیکن ہم احادیث جن شخصیات سے لیتے ہیں وہ علی ہیں یا اولاد علی ہیں؟ یہ عقلانی طریقہ تھا, لیکن اس مکتب کے نوجوانوں کو عقل سے دور کرنے کے لیے آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی عقل کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ اپنے مذہب سے عقل نکال دیں گے آپ کا بھی حال یہی ہوگا جو وہابیت کا حال ہوا, آپ کے نوجوانوں کا حال بھی یہی ہوگا, وہی نوجوان جو داعش میں النصرہ میں کس راہ میں اپنی جانوں کو دے رہے ہیں. ہاں ہزاروں کی تعداد میں یہ بھی مسلمان تھے, لیکن غلط شبہ جب ان کے ذہن میں آیا اس شبہ کا جواب ان کے علماء نے نہیں دیا, اور جواب نہ دینے کی صورت میں وہ ان کا عقیدہ بن گیا. جب عقیدہ بن گیا وہ شیعوں کو کافر کہنے لگے, جب عقیدہ بن گیا تو خواتین کی عزتوں کو پامال کیا, جب عقیدہ بن گیا تو انبیاء کی قبور کو کھودا گیا, جب عقیدہ بنا تو کربلا کے روزوں پر بم مارے گئے, ہزاروں انسانوں کی جانوں کو ضائع کیا گیا. یعنی اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو انسان قاتل بن جاتا ہے, جب عقیدہ خراب ہو جائے تو انسان اہل بیت اور خدا کا دشمن بن جاتا ہے. خوارج دیکھیے ذہنوں میں شبہ پیدا کیے گئے, بنی امیہ کی وجہ سے وہ قاتل علی بن گئے. اور مولا علی فرماتے ہیں جب جناب عمار کو, وقت بہت کم, جناب عمار کو شہید کیا گیا تو امیر شام کے لشکر میں لوگوں نے اپنی تلواریں پھینک دی. حاکم شام نے پوچھا تلواریں کیوں پھینکی؟ کہ ہم نے متواتر حدیث نبوی سنی ہے کہ عمار تجھے ایک باغی فرقہ مارے. کہ ہم نے مارا, ہمیں پتہ چلا آپ کا فرقہ باغی ہے. حاکم شام نے مکر و ہیلا کیا, کہا میں نے عمار کو نہیں مارا, عمار کو علی نے مارا. کہ علی نے کیسے مارا؟ کہا نہ علی لاتے نہ عمار مارے جاتے, تو قاتل وہ ہے جس نے عمار کو لایا ہے. یہ مان گئے, شبہ ذہن میں آیا, اگر جواب جا کر علی سے لیتے کبھی یہ گمراہ نہ جاتے. کبھی اگر ایک عالم آپ کو جواب نہیں دے رہا اس سے بڑے عالم سے پوچھے, اس سے بڑے عالم سے پوچھے, یہاں تک کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن اسے رکھ دیا, یہ ایک ناسور کی طرح آپ کے ذہن میں جگہ بنا دے گا. ان سب نے تلواریں اٹھائیں امام کے خلاف چلائیں. جب مولا کو پتا چلا, امام نے کہا پھر کیا ہوا؟ ان جاہلوں نے تلواریں اٹھائیں. کہا یا علی دلیل دی ہے معاویہ نے. کہا کون سی دلیل دی ہے؟ اس نے کہا عمار کو آپ لائے ہیں لہذا قاتل عمار بھی آپ ہیں. امام نے فرمایا یہ کیسا استدلال ہے, اگر لانے والا قاتل ہے تو مجھے یہ بتاؤ شہداء بدر و حنین کے لیے کیا کہو گے کہ لانے والا نبی تھا؟ استدلال علی ابن ابی طالب تھا. سب چپ ہو گئے. کہاں یا علی آپ سچ کہہ رہے ہیں. کسی نے علی کے لشکر سے کہا یا علی کتنا عقل مند ہے جس نے اپنے لشکر کو اتنا دھوکہ دیا. مولا فرماتے ہیں عقل اس کا نام نہیں ہے. یہ ممبر سے آ کر جھوٹی جھوٹی دلیلیں بنا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. امام فرماتے ہیں عقل اس کا نام نہیں. کہا یا علی عقل کیا ہے؟ فرمایا العقل ما عبد به الرحمن, عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. نہ کہ خدا کی مخالفت کی جاتی ہے. انشاءاللہ کل اس کی تفصیل میں جائیں گے. آج کل کی نسل کو اور نوجوانوں کو علم کے قریب جانے کی ضرورت ہے. مناظرہ اپنے عقائد میں سیکھیں. جب عقائد میں آپ مضبوط ہو گئے کل کوئی بھی آپ کے عقیدوں کو پامال نہیں کر سکتا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم شیعہ تو ہیں لیکن اپنے مذہب کو اسٹڈی نہیں کیا, اس کی دلائل کو یاد نہیں کیا, اس پر جتنے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جواب کو ڈھونڈنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑی عبادت صلوات ہے, کہ یہ دلوں کو نرم بھی کرتا ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ جب دل نرم ہوتے ہیں اب بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے.
سب محمد بلند سے بلند تر صلوات اللہ
اللهم صل على محمد وآل محمد بلند آواز اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم محمد وآل محمد اللهم محمد وآل محمد اللهم يا
یا اللہ
زخمی ہاتھوں کا جو ہاتھ کربلا میں دعا کے لیے اٹھتے تھے اور رو کر کہتی تھی میرے اللہ میرا بابا پیاسا مارا گیا. عزیز و زیارت ناحیہ کو ضرور پڑھیے, یہ زیارت امام زمانہ کا نوحہ کہ امام پہلے اپنے جد حسین کا تعارف کرواتے ہیں, فرماتے میرا سلام ہو اس پہ جو نبی کا نواسا ہے, میرا سلام ہو اس پہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے, میرا سلام ہو اس پہ جو بتول کا بیٹا ہے, میرا سلام ہو اس پہ جو علی کا لال ہے. فرماتے کہاں میرے حسین کا مقام, جتنا مقام بلند تھا اتنی ہی ظالموں نے بے حرمتی کی. پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان پھٹے ہوئے غریبانوں پہ, میرا سلام ہو پارا پارا جس میں حسین پہ, میرا سلام ہو بے کفن بابا حسین پہ, السلام علی رؤوس البرزا, میرا سلام ہو کھلے ہوئے سروں. پھر فرماتے میرا سلام ہو خامس چادر تطہیر پہ, اور اسی چادر کو ارے شام کی بازار میں پامال کیا گیا. امام زمانہ کا نوحہ پڑھیے, زیارت ناحیہ پڑھیے, بڑی عجیب زیارت. کسی نے امام سے پوچھا مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کب ہوئی؟ امام نے فرمایا سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ تھی ہمیں غیروں نے نہیں پہچانا, اس کا ہمیں دکھ نہیں, لیکن فرمایا کوفے اور شام کی بازاروں میں ہمیں اپنوں نے بھی پہچان سے انکار کر دیا. یہ کب ہوا؟ راوی کہتا ہے جب کٹی ہوئی گردنیں کوفے کی بازار میں آئے, سب لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے سروں کو مار رہے. بچوں کی عادت ہے جو بڑے کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں. ایک بچے نے پتھر اٹھایا حسین کے سر کو مارنا چاہا, کسی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی یوسف بیٹا پتھر نہ مار,
یہ تیرے مولا کا سر بچے کے ہاتھ لرزے اے ولی خدا بتا تو کون ہے ایک مرتبہ آواز آئے یوسف بیٹا میں تیرا بابا حبیب ابن مظاہر بیٹے نے باپ کو نہیں پہچانا جلدی گھر جا اماں کو بازار میں لے آ اور اماں کو کہنا اکیلے نہ آئے اماں کو کہنا کچھ چادر لے آئے کیونکہ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہمیں اپنوں نے بھی پہچانے سے انکار کر دیا فرمایا جب قافلہ بازار میں آیا سکینہ نے بولا پپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں یا پتھر مارنے والے بہت ہیں اسی لیے امام حسین فرماتے ہیں شیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کرنا ایک مرتبہ چھت پہ کھڑی ایک مومنہ نے سن لیا دوڑتی ہوئی گھر گئے پانی کا گلاس بھرا کر بی بی زینب کو دیا اے قیدی بی بی تیری بچی پیاسی نہ رہے گی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گے یا جناب سکینہ نے پانی پینا چاہا کہنے لگی اے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا پہلے اس کے لیے دعا کرو اب روایت کے بڑے عجیب جملے ہیں جناب سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا یہاں بی بی نے اپنا چہرہ بلند کیا کہ جیسے مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے زخمی رخساروں پہ پڑ گئے ایک مرتبہ اپنی دعائیں بھول گئے کہنے لگی اے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میرے بچوں کو کبھی تیری طرح یتیم نہ بنائے اللہ میرے بچوں کو کبھی تیری طرح قیدی نہ بنائے سکینہ نے ننے سے ہاتھوں کو بلند کیا رو کر کہنے لگے اے خدا تجھے میری یتیمی کی قسم اس کے بچوں کو سکینہ کی طرح یتیم نہ بنا کہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی کہتی ہے قیدی بیوی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے تصور کرو پردیس میں وطن کا نام آنا تھا زینب کو بیمار صغرا یاد آ گئے کہ مومنہ مدینے میں تیرا کون ہے کہتی ہے قیدی بیوی بڑی مدت ہو گئی مدینے نہیں گئے مدینے میں میرے رسول خدا کی قبر ہے کہ مدینے میں اور بھی تیرا کوئی ہے کہتی ہے ہاں قیدی بیوی قبیلہ بنی ہاشم میں میرا حسین رہتا ہے مدینے میں میرا عباس ہے مدینے میں میرا علی اکبر ہے مدینے میں میری آقا زادی مرشد زادی بی بی زینب نے کہا مومنہ
تُو نے حسین کا نام لیا، تُو نے عباس کا نام لیا، تُو نے علی اکبر کا نام لیا، مجھے یہ بتا تُو نے اپنی مرشد زادی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیا اپنی مرشد زادی سے ناراض ہو؟ کہتی ہے نہیں قیدی بی بی، میں اپنی مرشد زادی سے کیسے ناراض ہوں؟ میری مرشد زادی نام ہے علی کی بیٹی کا، میری مرشد زادی نام ہے عباس کی آقا زادی کا۔ اے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، ارے یہاں بازار کا ماحول ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، اے مومنہ اگر تیری دعا یہیں قبول ہو جائے تو کیا کہو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی تیرے بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر تیری مرشد زادی تجھے بازار میں نظر آ جائے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ جلال میں آتی ہے، کہتی ہے قیدی بی بی ذرا زبان سنبھال کے بات کر، میری بی بی کوئی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے۔ میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، میری بی بی نام ہے عباس کی بہن کا۔ کہ اتنا سننا تھا زینب کو جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا، وانا زینب بنت علی، ارے نہیں زینب۔
پروردگار اس مجلس کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں بخش دے، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں بخش دے۔ پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مومنین میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ پروردگار نوجوانوں کو علمی صلاحیت سے نواز، خدا ہم سب کو عقل سالم عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، زبان ذاکر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما۔ ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ جن جن مومنین التماس دعا کا، خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو شیعہ اسیر ہیں بحق اسارت جناب سکینہ، ان کو رہائی نصیب فرما۔ جو زیارات و طبعات عالیات پہ گئے، اپنے حفظ و امان کے ساتھ ان کو لوٹا دے۔ ہم سب کو زیارت و طبعات عالیات با معرفت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔